الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مشہور کتاب سلوک سلیمانی اس کا درس ہوتا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اس کے جملہ فوائد اور فیوزات نصیب فرما دے ایک بات چلی ہے چونکہ تھوڑا سا اس میں ہو گیا تھا لیکن بہرحال چونکہ یہ پھر بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گا لہٰذا ابتدا سے شروع کرتا ہوں کہ آج کا جو بات ہے آج کی جو بات ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہمارے شیخ مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے اور باقاعدہ سیاست میں بھی حصہ لیا تھا ہاں جی ہندوستان اور پاکستان کے جس وقت سپریشن ہو رہی تھی تو اس وقت سیاسی تحریک میں باقاعدہ حصہ لیا تھا پاکستان بنانے میں بڑا ہی کردار ادا کیا تھا اور ظاہر جو دین کے دوسرے شعبے تھے سب کا ان کے ساتھ رابطہ لہٰذا ایک جامع شخصیت لہٰذا حضرت کی جو بات ہے وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سب کے لیے ایک ماشاءاللہ ایک انتہائی درجے کی قابل قبول بات ہوتی ہے اصل میں جامع شخصیت اگر نہ ہو نا تو وہ صرف ایک بات کرتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں یہ میں ہی ٹھیک ہوں کا نعرہ صرف خوارج کا تھا اسلاف میں یعنی پہلے جو حضرات گزرے ہیں صحابہ کے دور میں تو ان میں صرف خوارج کا نعرہ یہ تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں ورنہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے اور باقیوں کو حق پر بھی سمجھتے تھے اور خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میں غلطی پر نہیں ہوں یہ خطرہ ہوتا تھا جیسے مشہور واقعہ ہے کہ قلالہ کے موضوع پہ بحث چل رہی تھی یہ ایک خاص میراث سے متعلق ایک مسئلہ ہے مشکل مسئلہ ہے تو اس پر بحث ہو رہی تھی صحابہ کرام کے درمیان میں تو سب اپنی اپنی آرا دے رہے تھے تو جو رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی تو فرمایا کہ میری بھی ایک رائے ہے اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اب اندازہ کر لیں حضرت علی کرم اللہ وجو فقہائے صحابہ میں سے تھے علم کے دروازہ یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میں علم کا شیر ہوں علی اس کا دروازہ تو حضرت فرماتے تھے اگر کوئی جہنم کے جراثیم یعنی اندرونی جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہو تو وہ دادا اور بھائی کے درمیان میراث تقسیم کرے یعنی یہ بھی ایک مشکل مسئلہ تھا صحابہ کے درمیان تو اب دیکھیں فیصلے کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں اس پر یا آپ حضرات شاید جانتے ہوں یہ کچھ الفاظ ہیں ہمارے ہاں بھی منقول ہیں معمول ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بغیر سمجھ کے لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھ عادتاً کہہ دیتے ہیں اور وہ جو اس کی جو اصلیت ہے اس کی جو حقیقت ہے یا اس سے بے خبر ہے یا خبردار نہیں ہونا چاہتے وہ ہے واللہ عالم بالصواب یہ اکثر علماء اکرام جب بات کرتے ہیں تو آخر میں کیا لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب یہ بات کر کے گویا کہ یوں اعلان کر لیتے ہیں میری بات آخری نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقی بات کیا ہے اصل بات کیا ہے کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ میری بات ٹھیک ہے تو پھر واللہ عالم بالصواب تو نہیں کہا جا سکتا نا ہاں جی تو واللہ عالم بالصواب اس بات کا یہ اعلان ہے کہ میری بات فائنل نہیں ہے اصل بات تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایک اور بات بھی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ یعنی مجھ پر تو صرف پہنچانا ہے ہمارے اوپر تو صرف پہنچانا ہے باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. وما علینا الا البلاغ, ہم پر پہنچانا ہے. یہاں لڑائی شروع کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ اصل میں ہم لوگ صحیح بات ہے, الفاظ تو کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ اکبر کا کلمہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اگر مجھے اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ ہو جائے تو مجھے بتاؤ پھر اس کے بعد میں کسی اور کو بڑا کہہ سکتا ہوں, کسی اور کو بڑا سمجھ سکتا ہوں؟ تو یہ جو بات ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ سب کلمات حقیقت میں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یہ ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر دیں گے. تو یہ اس لیے میں نے بات ساری تفصیل سے عرض کر لی کہ چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہر شعبہ دین والے حضرات آج کل اس بات پر مصر ہیں کہ میری ہی بات صحیح ہے, ہماری ہی جماعت صحیح ہے, ہم ہی صحیح کام کر رہے ہیں, باقی ویسے تو جھک مار رہے ہیں. تو کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا, لیکن سمجھتے ایسے ہی ہیں. تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایسے جامع شخصیات کی بات کو جاننے پڑے گا. دعوت و تبلیغ, اسلام میں تبلیغ و دعوت کی جو اہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں. امت مسلمہ ایک دائی امت ہے جس کا آسمانی صحیفہ دعوت کے نغموں سے پرشور, اور جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سراپا تبلیغ ہے. تاہم یہ دعوت تبلیغ ایک خاص ترتیب اور اپنے حکیمانہ اصول اور آداب رکھتی ہے, جس کے بغیر ہر کلمہ خیر و شر کا باعث اور ہر تحریک عمل ضلالت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ, یعنی سید سلیمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ, اپنے مسترشدین کو اس پرخار گاٹی کے نشیب و فراز سے اور اس کی نزاکتوں سے آگاہ فرماتے رہتے تھے. اس میدان میں اترنے سے پہلے جو ان اوصاف محمد کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پیدا کرنے کے پہم تلقین کرتے تھے. تبلیغ و دعوت کے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ کا خاص نظریہ یہ تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالکین بغیر اپنی اصلاح کے اس میدان میں کود پڑیں. حضرت شیر احمد صاحب کے نزدیک سالک کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد دوسری طرف متوجہ, ورنہ جو خود پاک نہیں وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. پانی کا مثال لے لیں, جو پانی پاک نہ ہو کیا وہ دوسری چیز کو پاک کر سکتے ہیں؟ ایک طاہر ہوتا ہے, ایک متحر ہوتا ہے. تو جو کوئی طاہر پانی نہ ہو تو متحر بھی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ کہ ایک طاہر ہو اور متحر نہ ہو, جیسے مستعمل پانی, یعنی آپ کے اوپر پڑ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, لیکن اس سے آپ دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پانی پاک نہ ہو, طاہر نہ ہو اور وہ متحر بن جائے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن بات ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو پاک نہیں ہے وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. چلو جی, ایک اصول سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرا اصول, جو خود پاک نہ ہو اور دوسروں کو پاک نہ سمجھے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو اس سے بھی آگے کی ڈگری ہے نا. کہتے ہیں یہ جہل کی تین صورتیں ہیں. ایک جہل مفرد ہوتا ہے, یعنی انسان جاہل ہے لیکن جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں. یہ خطرناک جاہل نہیں ہے, یہ سمجھدار جاہل ہے, یعنی سمجھنے والا ہے, سمجھنے کی کوشش کرنے والا ہے. اس کو ذرا سے علم کی ضرورت ہے, یہ علم اس کے پاس آ جائے گا جہالت ختم ہو جائے گی. دوسرا جاہل جاہل مرکب ہوتا ہے, جو یہ جاہل ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. ایسے جاہل کو سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہے, کیونکہ پہلے اس کو یہ سمجھانا ہو کہ تم جاہل ہو, اس کے بعد پھر کہیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیا, یعنی علم کیا ہے. جس کو جو اپنے آپ کو جاہل ہی نہیں سمجھتا وہ علم کیا حاصل کرے گا؟ یہ خطرناک, مطلب کوئی کہ مشکل مرحلہ ہے یعنی سمجھانے کے لیے. تیسرا بھی ایک قسم ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے جاہل مکعب, تھری ڈائمینشنل جاہل. یہ ہوتا ہے کہ خود جاہل ہوتے ہیں اور علماء کو جاہل سمجھتے ہیں, خود جاہل ہوتے ہیں لیکن علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. یہ لوگ فتنہ ہوتے ہیں, مفسد ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں. ہاں جی, اس کی وجہ یہ کہ جو جاہل ہو اور علماء کو جاہل کہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو لڑائی ہے نا, اس کے بعد تو پھر کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کی جب تک اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. اب اس کی دو صورتیں ہیں, دو صورتیں. اگر مثال کے طور پر میں کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا لیکن میرے کوئی رشتہ دار ہے، میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی ساتھی ہے، وہ میری بات مانتا ہے، سنتا ہے، مجھ سے اثر لے رہا ہے، ہوتے بعض لوگ یعنی تاثر متاثر کن شخصیت ہوتے ہیں، مطلب ان کو جب لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، اس وقت میں اگر خود وہ اصلاح کا شوق، مطلب وہ شوق رکھتا ہے، اصلاح چاہتا ہے اپنی، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اصلاح ہو سکتی ہے، اب اس وقت اگر وہ اپنے اس ساتھی کو، اپنے کزن یا اپنے رشتہ دار کو وہ جگہ بتا دے تو اس کا بھی یہ کام بڑا اہم کام ہے، کیونکہ وہ خود اصلاح تو نہیں کر سکتا لیکن اصلاح کرنے والوں کے پاس پہنچا تو سکتا ہے نا، اصلاح کرنے والوں کے پاس پہنچا تو سکتا ہے، تو یہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اس کام میں اس طریقے سے شریک ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال، ایک شخص سے عالم نہیں ہے لیکن اس کو علماء کا پتہ ہے، اب کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ خود جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن اس کو عالم کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے ملا دیتے ہیں، اس عالم سے وہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس شخص نے جو کام کر لیا یہ بھی علم پھیلانے میں آ گیا، اگرچہ خود عالم نہیں ہے لیکن اس نے علم پھیلایا، پہلے وہ شخص اس کی اصلاح خود نہیں ہوئی لیکن وہ اصلاح کے لیے ذریعہ بن گیا، یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام سب لوگ کر سکتے ہیں، یہ کام سب لوگ کر سکتے ہیں، میں خود عالم نہیں علماء تک پہنچا سکتا ہوں، میں خود پیر نہیں شیخ نہیں اصلاح نہیں کر سکتا لیکن جو کر سکتے ہیں ان تک پہنچا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بس اگر یہ کام شروع کر لو، اسی کے لیے پیدا ہوا تھا جماعت، یہ جماعت کی تشکیل اسی لیے ہوئی تھی، اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ مطلب خود اپنے آپ کو عالم سمجھے، خود اپنے آپ کو پیر سمجھے، خود اپنے آپ کو شیخ سمجھے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو مشائخ علماء ان کو نااہل سمجھے، ان سے لوگوں کو کاٹیں، یہ جہالت ہے، اور جہلے کیا ہے؟ مکاب ہے، خطرناک جہل ہے اور فساد ہے، کیونکہ آپ نے اصلاح کے ذرائع بند کر دیے، آپ نے علم کے دروازے بند کر دیے، پھر کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں خود جماعت میں کافی رہا ہوں الحمدللہ، تو مجھے جماعت کے اصولوں کا اور تمام چیزوں کا اچھی طرح انداز ہے، الحمدللہ جماعت کے اکابر کے ساتھ میرے تعلقات کافی گہرے رہے ہیں، جو خود ہمارے شیخ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، تو لہٰذا اس لحاظ سے عمل یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ تو یہ جو مطلب یہ جو کام ہے، اس کام کے اندر اگر ہم لوگ دوسروں کے لیے ذریعہ بن جائے اصلاح کے، دوسروں کے لیے ذریعہ بن جائے علم کے حاصل کرنے کے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اس میں تھوڑا سا وقت لگا لیں تو وہ بھی سمجھ دے کہ شاید ہم ہی دین کا کام کرنے والے ہیں، اور یہ باقی جو لوگ ہیں یہ ویسے جک مار رہے ہیں، اور یہ گوئے کہ دین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے کاٹنا شروع کر لیتے ہیں، یہ بات بہت غلط ہے۔ میں آپ کو خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں، دوسرے بات کی معنی کر رہا ہوں، یہ مولانا عز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فوت ہوئے نا، ہمارا گھر ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہر وقت کی حاضر باشی تھی، مسجد بھی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ مسجد میں ہمارا بیٹھنا اٹھتا تھا۔ میرے ایک تبلیغی جماعت کے کوئٹہ کے ایک بہت بڑے بزرگوں میں سے ایک شخص، پورے بلوچستان کا مطلب ہے وہ سینئر ترین لوگوں میں تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ اسلام آباد وغیرہ آ جاتے تو مجھ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، کیوں وہ دوست تھے میرے، تشریف لائے تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے ذکریہ مسجد گیا تھا، واپسی میں آ رہے تھے میرے ساتھ، مجھ سے راستے میں پوچھتے ہیں کہ آپ مولا عز الرحمن صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں، मैंने कहा उलमा के साथ बैठना चाहिए, उलमा के साथ बैठने में फ़ायदा है, इल्म हासिल होता है। तो मुझे क्या कहते हैं, इतना सीनियर आदमी मुझे कहते हैं आप पगडंडियों में फंस गए हैं, समंदर में आ जाए आप, पगडंडियों में फंस गए, समंदर में आ जाए, किन पगडंडियों में पड़े गए, छोटे छोटे नहरों में आप फंस गए हैं। देखो ये टर्मिनोलॉजी है। अब समंदर कौन है बताता हूं आपको। जुमात में हम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुमात में तरीक़ाकार क्या है, क्या जुमात में मसाइल पर गुफ्तगु की जात है? हाँ जी इजात है, क्यों नहीं है, वजह क्या है? इख्तलाफ हो जाएगा, तोड़ पैदा हो जाएगा, आप जुमात में मसले मसाइल नहीं बयान कर सकते। क्या जुमात में जिक्र अज़कार इस तरह महाफिल की इजात है? नहीं है, क्यों नहीं है? मुख्तलिफ लोग है, आपस में उलझ पड़ेंगे, इस वजह से नहीं है। क्या इसमें सियासत की इजात है जुमात में? नहीं है, क्योंकि मसला होगा। अच्छा अब ये काम ज़रूरी है या नहीं है, इस्लाह का काम, इल्म का काम ज़रूरी है या नहीं है? कहीं तो मसले सीखेंगे ना, या सारे उम्र जाए लेंगे, कहीं तो सही सीखेंगे ना। अब जो मसले जुमात में नहीं सीख सकते वो कहाँ सीखेंगे, किसी आलम के पास जाएंगे ना, किसी मदरसे में जाएंगे, किसी आलम के पास जाएंगे, किसी मस्जिद में किसी आलम से पूछेंगे, उनके साथ उठना बैठना करेंगे तो तब मसले सीखेंगे ना। अगर आपने उन पर पाबंदी लगाई कि नहीं तबलीगी जुमात ही सारा उसमें सब कुछ है, तो उसमें तो ये है नहीं। जब नहीं है मिसाल के तौर पर वहाँ पर तो सिर्फ नमाज के चंद मसाइल वो बताते हैं, रुकू गैर और क्या वो तमाम चीज़ों और या बहुत वजू की और इस किस्म की चीज़ें, बाकी तो नहीं बता सकते। अब आखिर हज के मसाइल है, ज़कात के मसाइल है, रोज़ों के मसाइल है, फ़र्ज़ ऐन दर्जे का इल्म है, हर किस्म की चीज़ों के पूछने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं से तो ऐसा सीखेंगे ना, तो किसी और से सीखेंगे ना, तो और से सीखने की आप इजाज़त देंगे तो फिर होगा ना। हाँ ज़ाहिर मजबूरी। अच्छा ज़िक्र की इजाज़त नहीं है, बाकी मतलब ज़ाहिर है वो उस किस्म की चीज़, तो आप अपनी इस्लाह तो करेंगे ना, जब नहीं जब करेंगे तो कहीं तो जाएंगे ना आप। फिर तबलीगी जुमात के जो हमारे बड़े थे जिन्होंने तबलीग का काम शुरू किया था, उन्होंने न इलम की मुखालिफत की न इस्लाह की मुखालिफत की है। मसलन मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे थे, और इतने मोहतमद थे हज़रत के कि अपनी बेटी ज़बरदस्ती उनसे बैत कराई, बैत नहीं करते थे हज़रत शर्म की वजह से, अपनी बेटी ज़बरदस्ती उनसे बैत कराई, और फिर हज़रत ने सारी किताबें तबलीग की उनसे लिखवाई, सारी किताबें हज़रत से लिखवाई, मोहतमद इतने ज़्यादा थे, एक से रोज़ा भी नहीं लगाया था तबलीगी जमात के साथ, एक से रोज़ा भी नहीं लगाया था। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की स्ट्रेटजी समझ में आ गई ना, कि उनसे जो काम लिया जा सकता है ले लिया, बाकी उस पर स्ट्रेस नहीं किया। हत्ता कि कभी कभी ये पूछ देते, मियाँ ज़करिया शरद सदर हो गया काम का, चूँकि आलम तो आलम के शरद सदर होते हैं ना, शरद सदर हो गया, तो हज़रत फरमाते हज़रत अभी तो नहीं हुआ, अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा, बस इतनी सी बात हो जाती ख़त्म। फिर कभी मौका पे पूछ लिया, मियाँ ज़करिया शरद सदर हो गया, नहीं शरद सदर तो नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है जी हो गया, बस ये बात थी। न दावत देना, न जोर देना, न कुछ और करना, और इतना मोहतमद कि हर चीज़ का मशवरा हज़रत से लें। खुद हज़रत का जो बेटा था मौलाना यूसुफ कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में हज़रत जी बने, अमीर साहब बने, बिल्कुल आखिर में इस पर आए हैं। इससे पहले मदरसे में होते थे, ज़र्रा भर भी से रोज़ा क्या शब जुम्मा भी मिलेंगे, मौलाना समझ कभी नहीं गया, तू मेरे बेटा है, देखो सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, तू नहीं आ रहे, क्या बात है। बस एक काम पे लगे हुए थे, वो काम भी ज़रूरी था, लिहाजा شر صدر کی بات تھی. پھر اخیر میں ایک سی روزہ اپنے ساتھ لگوا دیا اور اسی میں سارا فیض منتقل ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ تیار تو تھے. ہاں جی, اور لوگ کہتے ہیں کہ جتنا فروغ تبلیغی جماعت کو حضرت مولانا الیاس یوسف کاندھی صاحب کے وقت میں ملا, انہیں مولانا الیاس صاحب کے وقت میں بھی نہیں ملا تھا. یعنی بہت ماشاء اللہ کام پھیل گیا تھا. ایک سے روزہ کی بات تھی. اب اگر کوئی چار مہینے نہیں لگاتا, اس کو آدمی سمجھتے ہیں؟ عالم سمجھنا تو بڑی بات ہے, آدمی سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ حالت ہے. یعنی آپ کبھی چلے جائیں جماعت کے حضرات کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو باتوں میں پورے اینکشس ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پوچھے کہ آپ کا جماعت میں وقت لگا یا نہیں لگا. ہاں جی, اب اگر آپ کا جماعت میں نہیں, اور بڑے عالم فاضل ہو بے شک جو بھی ہو, بس سب ختم ہو گیا. اب آپ کی کوئی ویلیو نہیں, استفادہ تو دور کی بات ہے. ہاں جی, یہ مسئلہ ہے. یہ غلو ہے, غلو. اور اس غلو کو دور کرنا ضروری ہے. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب اصلاح ہو. جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو ہی کامل سمجھتا ہے. خوارج میں یہی بات تھی. خوارج صحابہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہاں جی, تو یہ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں, یہ ایک ایسے لوگ آئیں گے جن کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے, یعنی اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھو گے, لیکن وہ ایسے دین سے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے. اپنے آپ کو صرف اچھا سمجھنا بہت خطرناک صورتحال ہے. اس سے انسان جتنا جلدی نکلے اتنا اچھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی افات فرمائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعوت کی صحیح ترتیب یہ تھی کہ پہلے اپنے اصلاح کی فکر کی جائے, اس کے بعد دوسروں کی. یہ نہ ہو کہ اپنی اصلاح سے غفلت تام ہو اور دوسروں کے غم میں گلنا شروع کر دے. اب دیکھو حضرت تو یہ فرمائے, لیکن ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کا بھی سنا ہے جن کو کہا گیا حضرت طالب رحمۃ اللہ کا معائز بہت مفید ہے, آپ پڑھیں. کہتے نہیں میں نے کچھ پڑھے, لیکن اس سے اپنی اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے اس لیے نہیں پکڑ. اپنی اصلاح کی فکر ہونے سے ڈرتے ہیں. اب بتاؤ ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی جو اپنے اصلاح کی فکر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو جائے. اور اس کے لیے انہوں نے نعرے بہت خوبصورت لگائے, بڑے پر اثر نعرے ہیں. کیا نعرے ہیں؟ اوہ, لوگ بغیر کلمہ کے مر رہے ہیں اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں. لوگ بغیر کلمہ کے مر رہے ہیں اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں, یہ ان کا نعرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت شیخ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ, میں بالکل کل کے باتیں کر رہا ہوں آج کل, مجبوری ہے کیونکہ یہ دماغ ٹھیک درست کرنا ضروری ہے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں نا حضرت, ہندوستان میں تشریف لائے. ہندوستان میں اس وقت شرک ہی شرک تھا, کفر ہی کفر تھا, لیکن چونکہ بنے ہوئے تھے اور جو ان کے ساتھ جماعت تھی وہ بھی بنی ہوئی تھی, تو حضرت کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. دعوت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں. اس دور کی بات ہے, اس وقت انڈیا کی کیا آبادی ہوگی؟ 90 لاکھ لوگ. اس وقت تبلیغی جماعت جب سے شروع ہوا ہے کیا 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہوں گے؟ جب سے شروع ہوئے, پوری جماعت کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ پورے ملکوں میں کام کر رہے ہیں نا, پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت کے ہاتھ پر انڈیا میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. اب اگر حضرت کو ابتدا میں بتا دیا جاتا کہ لوگ کلمے کے بغیر مر رہے ہیں اور تم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہو, کیا 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے؟ ظاہر ہے اس وقت تو اسے نہیں ہو سکتا. اب میرا چیخ چیخنا پاڑ پاڑ کے بولنا اور ایک اللہ والے کی صرف راستے سے گزرنا, کیا یہ دو برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے. تو اب بے شک آپ ایک شخص ہے جو اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے, اس وقت وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ صرف اپنی اصلاح کروا رہا ہے, لیکن مستقبل کا ایک بہت بڑا سورس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا, ایک بہت بڑا سورس ہے, تیار ہو رہا ہے. اصل میں اگر کوئی تصوف کو سمجھے نا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تصوف میں پہلے فنا ہے پھر بقا ہے, پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا ہوتا ہے. جب انسان اپنے نفس کے خواہشات کو قلعدم کرے تو یہ فنا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اس کو جب قبول فرماتے ہیں اس فنا کو, اس کو اپنی طرف سے بقا عطا فرما دیتے ہیں. پھر وہ اپنا نہیں ہوتا, پھر وہ اللہ کا ہوتا ہے. ہوتا لوگوں میں وہی نظر آتا ہے, لوگوں میں وہ فرق نہیں ہوتا, لوگوں میں وہی نظر, لیکن وہ اپنا نہیں ہوتا. جس کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, گفت ہے گفت اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود, اس کا بولنا وہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک بندے کے گلے سے وہ بات آ رہی ہوتی ہے. اس کی زبان پہ اللہ پاک کی بات چل رہی ہوتی ہے. ان کی بات میں اور عام لوگ کی بات میں تو بڑا فرق ہے نا, بہت بڑا فرق ہے. یہ پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا, اپنے رذائل کو دور کرنا, اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا. قد افلح من زکاہا, یہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہے. کامیاب ہو گئے یقیناً وہ جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دور کر دیا, اس نفس کو اس سے پاک کر دیا, یقیناً کامیاب ہو گیا. اللہ پاک فرماتے یقیناً کامیاب ہو گیا. قد افلحا, قد بھی ہے اور افلحا بھی. وقد خاب من دساہا, یقیناً وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا. خوابہ, خواب آپ اردو میں بھی جانتے, خیب و خاسر ہم کہتے ہیں نا. وقد خاب من دسا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس کی اصلی حالت میں چھوڑ دیا, نفس ہمارے کی حالت میں چھوڑ دیا, نفس ہمارے کی حالت میں چھوڑ دیا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا. پھر اللہ پاک نے اس کی ایک مثال دی ہے, اور مثال بہت ہی زیادہ خطرناک مثال دی ہے. مثال کون سی دی ہے؟ سمود, قوم سمود کے ایک بدبخت آدمی کی مثال دی. کذب سمود بطغوا, ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یقیناً کذب سمود, جھٹلایا ہاں سمود نے, مطلب اس میں جو ہے نا وہ اپنے طغیان کی وجہ, پھر کہتے ہیں کہ ایک شقی آدمی ان میں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو ذبح کرتا ہوں, مطلب مارتا ہوں, قتل کرتا ہوں. اس کو اس وقت کے پیغمبر نے کہا کہ ایسا نہ کرو, یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا اپنی باری ہے. لیکن اس نے اس نبی کی بات نہیں مانی. کیوں؟ جن عورتوں کے ساتھ ان کی اشنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مارنا ہے, تب ہم آپ کی ہوں گی. تو انہوں نے ان عورتوں کی بات مانی, پیغمبر کی بات نہیں مانی. تو ان عورتوں کی بات کیوں مانی؟ اپنے نفس کی وجہ سے مانی نا, نفس کی خواہش کی وجہ سے مانی. اور فاقروہا, پھر اس کو مار دیا. فدم دم علیہم ربہم بذنب فسوا, اور قوم نے ان کو چونکہ روکا نہیں تو پورے قوم کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا ان کے گناہ کی وجہ سے. اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہو. اب دیکھ لیں, یعنی نفس کی اس خواہش نے اتنی اجتماعی تباہی کا سامان کر دیا. کیونکہ جس نے مارا اس کو نفس کی خواہش سے مارا, اور قوم نے جو اس کا ساتھ دیا نفس کی وجہ سے دیا, لہذا پورے قوم کو مار دیا گیا, تباہ کر دیا گیا. یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی نفس کی مانتا ہے اور اس کی تربیت نہ ہو تو کیا ہے, یہ تباہی کے دہانے پہ ہے. مزید تشریح اگر میں عرض کرنا چاہوں سنت سے, تو ایک مسنون دعا ہے, آپ سب جانتے ہوں گے, یا حی قیوم برحمتک استغیث, اے حی قیوم تیرے رحمت کا واسطہ تجھے ہماری مدد فرما دے, اصلح لی شانی میرے ہر حالت کو درست کر دے, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور مجھے میرے نفس کے ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما. یعنی کوئی نفس کے اگر ایک لمحے کے لیے بھی حوالے ہو گیا تو تباہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا میرے پاس پسٹل ہے اور کوئی مجھے گالی دیتا ہے, اب گالی کا جواب پسٹل گولی تو نہیں ہے, عقل کیا کہتی ہے, قانون کیا کہتی ہے, اس کا علاج پسٹل نہیں ہے. لیکن جب مجھے غصہ آئے گا اس غصہ, وہ غصہ قانون کو مانے گا, وہ غصہ عقل کی بات مانے گا. اب اس وقت میرے لبلبی کے اوپر اگر ہاتھ چل پڑا اور وہ مر گیا, پھر اس کے بعد بے عمر پر میں روتا رہوں تو کیا فائدہ, وہ کام تو ہو چکا ہوگا, وہ ایک لمحے کی بات تھی نا. اسی لمحے کے اگر یہ تھوڑے سے ہٹا دیا جاتا اور اس کو سمجھا دیا جاتا تو بچ جاتا, بچ جاتا. اس لیے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو نفس جو ہے اس کو اگر ہم قابو نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا, کسی وقت بھی کچھ بھی تباہی کا سامان بنا سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا, فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے نزدیک دعوت کی صحیح ترتیب یہ تھی کہ پہلے اپنے اصلاح کی فکر کی جائے, اس کے بعد دوسروں کی. یہ نہ ہو کہ اپنی اصلاح سے غفلت تام ہو اور دوسروں کے غم میں گلنا شروع کر دے, اس سے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچتے اور نہ اپنی اصلاح ہوتی. جو خود مجسم تاریکی ہو دوسروں کو کیا روشن کر سکتا ہے. دلوں کی زندگی اللہ کے فضل اور زندہ قلوب کی تاثیر سے میسر آ سکتی ہے. مردہ دل کسی کی کیا مسیحائی کریں گے, الفاظ کی رنگینی, زبان کی روانی و قلم کی جولانی سے دلوں کی ہدایت نہیں ملا کرتی. یہ نور خداوندی عطی الہی اور زندہ دل بزرگوں کی صحبت سے میسر آتا ہے. میں نے ابھی شیخ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ صاحب کی مثال دی ہے کہ حضرت کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. کیا یہ بیانوں سے مسلمان ہو سکتے تھے 90 لاکھ لوگ؟ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں, 90 لاکھ لوگوں تک پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا. ہاں جی, کیا وجہ تھی, لوگ خود کچ کچ آ رہے ہیں, میگنیٹ بن گئے تھے. ہاں جی, لوگ خود کچ کچ کے آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی, تم اپنے آپ کو اللہ کا بنا دو. ایک دفعہ اللہ کے بن گئے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی ساری جو وہ ہیں مطلب قدرتیں ہیں وہ ساتھ ہو جائیں گی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, لیکن پہلے اس کے لیے سامان تو بنا دو نا. ہاں, تو یہ ہے. قلبی ہدایت کے بغیر ممبر اور اسٹیج کی تقریروں یا کتب و رسائل کی تحریروں سے وقتی جوش و تاثر تو پیدا ہو سکتا ہے, علم میں بھی ایک گونا اضافہ اور ذہنی تسلی بھی ایک حد تک ہو سکتی ہے, لیکن روح و قلب کی دنیا شعاذین سے بدلتی ہے. آرام باغ کراچی میں ایک جلسہ منعقد ہونے والا تھا. دائی جلسہ در شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خاص کی کہ آپ جلسہ میں تشریف لائیں اور تقریر فرما دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. حضرت فرمایا نے انتہائی بلیغ جواب دیا, اصلاح آرام باغ میں نہیں حجرہ میں ہوتی ہے, آرام باغ میں نہیں حجرہ میں ہوتی ہے. یہ بات ہے, یعنی آپ اندازہ کر لیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیں نا کمال کی بات, ایک بزرگ ہے چشتی خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ, جن کی برکت سے ہندوستان کا بہت بڑا حصہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور جب کفر الہاد نے یورش کر کے بادشاہ وقت کو ملحد بنا دیا اکبر کو, اس نے دین الہی اپنی طرف سے یعنی بنوایا, اس پر سب کو مجبور کیا, کچھ علماء کو ملک بدر کیا, کچھ کو شہید کر دیا, کچھ کو دندان میں ڈال دیا, اور ہر جو مخالف آواز تھی اس کو دبایا، کیونکہ بہت بڑے جابر بادشاہ تھے اس وقت. ایک صوفی حضرت موجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے حجرے کے اندر یعنی اپنے خانقاہ کے اندر مشغول تھے، اور وہیں سے خطوط کے ذریعے سے اس دور کے مشاہیر کو تیار کرنے لگے. میرے پاس الحمدللہ حضرت کے خطوط ہیں، مکتوبات شریفہ، یہاں اس کا درس ہوتا ہے باقاعدہ بدھ کے دن اور اتوار کے دن. تقریباً 500 سے کچھ زیادہ مکتوبات شریف ہیں، مختلف حضرات کو لکھے، جن میں بادشاہ کے جو مصاحبین تھے ان کو بھی لکھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو لکھے، بڑے بڑے علماء کو لکھے، اور مطلب جو اس وقت کے بڑے یعنی کافی بارسوخ لوگ تھے ان کو لکھے، ان کو تیار کیا. اکبر کے دور میں ہی تقریباً اکبر کے نصف سے زیادہ درباری حضرت کے معتقد ہو چکے تھے، اور بعض باقاعدہ بیعت ہو چکے تھے. جب اکبر مر گیا تو باری تھی فروخت کی، جو انہی باپ کی طرز پہ تھا، لیکن چونکہ درباریوں میں نصف سے زیادہ حضرت کے معتقدین تھے، ان کی محنت کی کوشش کے ثمرے سے جہانگیر بادشاہ ہوا. یہ پہلی کامیابی ہوئی، جہانگیر بادشاہ ہوا. جہانگیر کے کان بھی بھر دیے لوگوں نے حضرت سے، اس کو بدگمان کر دیا کہ یہ آپ کو سجدہ نہیں کرتا ہو، یہ نہیں کرتا، بہت ساری باتیں ان کو ظاہر ہے، وہ بادشاہوں کو مرغلانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں. حضرت کو بلایا گیا، راستہ ایسا تنگ بنایا گیا کہ اس کے نیچے گزر لے، تاکہ جو ہے نا مطلب وہ جھکنے کا انداز بن جائے. حضرت نے پیر پہلے داخل کر لیے، پھر سر باہر نکالا، تو لوگوں نے کہا دیکھو نہیں آپ کا خلاف ہے، یہ سجدہ نہیں کر رہا. گرفتار کر لیے گوالیار کے قلعے میں. اب دیکھو اس وقت حالت آ چکی تھی کہ اکبر کے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ حضرت کے معتقد تھے، جن میں جرنیل محبت خان بھی تھا. یہ پشاور کے جو مسجد بنی ہے نا، مسجد محبت خان، یہ اس نے بنائی، جنرل محبت خان، اس نے بغاوت کر لی. باقی درباریوں نے جو ان کے مطلب جو حضرات بارسوخ تھے، ان نے ان کا ساتھ دے دیا. چار پانچ حضرات تھے بڑے بڑے، ان کے ساتھ کثیر فوج جمع ہو گئی. اب جو بھی جہانگیر بھیج رہے سرکوبی کے لیے، وہی گرفتار کر لیتے، وہی گرفتار کر لیں. اب جہانگیر گھبرا گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو بغاوت بالکل یعنی بالکل تخت ہاتھ سے جا رہا ہے. تو مخلص لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت کو کہہ دے، تو حضرت اگر ان کو روک دے تو رک جائیں گے. اچھا، تو ان سے قلعہ میں ملاقات کی، گوالیار کے قلعے میں. حضرت سے درخواست کی، حضرت نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تو حکومت نہیں چاہتے، حکومت آپ لوگ کریں لیکن شریعت کے مطابق کریں. حضرت نے وہی سے خط لکھا محبت خان کو اور جو دوسرے حضرات تھے کہ حکومت ہم نے نہیں کرنا، حکومت یہ کریں لیکن شریعت کے مطابق کریں، ان کے تمام لوگوں کو رہا کر دو. انہوں نے وہ لوگ رہا کر دیے. اس کے بعد وہ سب معتقد ہو گیا حضرت کا کہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا. حضرت کے جو آخری حدود ہیں زیادہ تر وہ لشکر والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لشکر میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو خیر ایسا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ تو معتقد ہو گیا، شاہ جہان بادشاہ جو اس کا بیٹا، باقاعدہ حضرت سے بیعت ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ ان کے بیٹے کا ماشاء اللہ پروردہ اور تربیت یافتہ تھا. تو چار پشتوں میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ اکبر فقہا کو صفحا کہتا تھا، ان بیوقوف لوگوں کے کہنے کی وجہ سے. تو اکبر کے اسی تخت پر جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ پر بیٹھتا تھا، اسی تخت پر اپنے ساتھ علماء کو بٹھایا اور فتاوی عالمگیری لکھوائیے. اتنا بڑا انقلاب آ گیا چار پشتوں میں. اب بتاؤ، ایک صوفی کے ذریعے سے اسلام اندر آیا ہندوستان میں، اور ایک صوفی کو ہی ذریعہ بنایا اللہ پاک نے اسلام کو دوبارہ، مسلمانوں کو دوبارہ بچانے کے لیے. آخر کوئی بات تو ہے نا، ماننا پڑے گا، یہ کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. امام شامل رحمۃ اللہ علیہ رشیا کے خلاف جو چٹان بنے ہوئے تھے وہ بھی ایک صوفی تھے. افغانستان میں جو مجاہدین تھے جو ڈٹے ہوئے تھے اکثر ان میں صوفیا تھے. اس کی وجہ وہ اخلاص جو ایسی چیزوں میں چاہیے ہوتی ہے وہ کون پیدا کرے گا, کہاں پیدا ہوگا؟ حضرت نہیں فرمایا رامباغ میں نہیں ہوگا, یہ حجرہ میں ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, دوسرے کے فکر سے پہلے اپنی فکر. ایک طالب نے لکھا دل کا تقاضا بار بار یہی ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کا کام مجھ سے ہو جائے. محقق شیخ نے جواب ارکان فرمایا دل کا تقاضا بجا ہے لیکن اس کا منشا یہ کہ آپ دوسروں کے اصلاح کا کام کرے, اس سے ایک دعویٰ کی صورت نکلتی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یا میری اصلاح ہو چکی ہے, اس کی دعویٰ ہے. یعنی یہ کہ آپ خود اپنی اصلاح سے فارغ پاتے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ہر نقش سے پاک اور کامل مکمل سمجھتے ہیں. 90% لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں اور اس لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے بےتاب ہیں مگر اپنی اصلاح سے فارغ ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہمارے اندر کام کے آدمی پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیں. اس لیے دوسروں کے فکر سے پہلے اپنی فکر کیجئے. اور سکیمان فکر کا مطلب سمجھیے, اول خیش بعد درویش. اس لیے میری نصیحت ہے کہ دوسروں کی برائیوں اور عیبوں پر نظر ڈالنے سے پہلے خود اپنی برائیوں اور عیبوں پر نظر ڈالیے. پڑی اپنے عیبوں پہ جب سے نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اب ذرا پرائے اور بیگانے سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر اپنے ہی تاک میں آپ بیٹھیے اور غور کیجئے کہ آپ میں کیا عیب ہے. اس طرح ایک دوسرے طالب نے لکھا اصلاح خلق کا خیال چاہ جاتا ہے اور اپنی طبیعت کڑتی ہے. دل چاہتا ہے کہ اللہ اپنے دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور سبب بنائے. سید قدسرو نے لکھا جی ہاں, اس اصلاح خلق سے مقصود پس پردہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے, ورنہ جو خود پاک نہیں وہ دوسروں کو پاک نہیں بنا سکتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ, ان کا ایک وہ تھے کلاس فیلو عالم, بہت بڑے عالم تھے وہ بھی. حضرت سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنا کلو کہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے. حضرت نے فرمایا بڑا حوصلہ ہے آپ کا, میں تو کہتا ہوں کہ میں اتنا گم ہو جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں لگے زکریہ بھی کوئی تھا جو پیدا ہوا تھا. اب بتاؤ, دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کر لی. میں راوی ہوں اس عالم کی بات کا, لیکن اس عالم کا نام نہیں جانتا. اتنا اللہ پاک نے گم کر دیا کہ یعنی اب میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا. لیکن مولانا زکریا صاحب رحمۃ اپنے آپ کو گم کرنا ان کو اللہ نے اتنا ظاہر کر دیا کہ ایک دفعہ کسی نے خط لکھا مدینہ منورہ کے ایڈریس پر, شیخ الحدیث مدینہ المنورہ, اور کچھ نہیں لکھا. وہ خط حضرت کو پہنچ گیا, حالانکہ وہاں پوسٹ آفس بکس نمبر ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے صندوق البرید اس کا نمبر لکھنا پڑتا ہے تب خط پہنچتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کے جو ڈاک محکمہ تھا اس کے لوگ بھی شیخ الحدیث حضرت کو ہی سمجھتے تھے, تبھی تو خط حضرت کو پہنچ گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تم اپنے آپ کو فنا کر دو, اللہ تمہیں باقی بنا دے گا. اللہ جل شانہ اپنی طرف سے اتنی چیزیں آپ کے ساتھ لگا دے گا کہ تم کہاں تک دے سکو گے, تمہاری نظر کہاں تک جا سکتی ہے, وہ تو بڑی محدود ہے, اس دیوار کے آگے بھی نہیں جا رہا ہے. لیکن اللہ پاک اگر کروائے گا تو میں ادھر بیٹھا ہوں گا اور مجھے امریکہ کے حالات کا پتہ چل جائے گا, مجھے یورپ کے حالات کا پتہ, ٹیلی فون وغیرہ سے نہیں, اللہ پاک کے اور ذرائع بھی تو ہیں. اچھا, کہاں تک سن سکتا ہے؟ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں سن سکتا. لیکن اگر اللہ پاک نے پہنچانا ہو تو ایسی باتیں آپ کو پہنچ جائیں گی جو ابھی ہوئی نہیں ہیں, بعد میں ہوں گی, آپ تک پہلے پہنچ چکی ہوں گی اگر اللہ چاہے تو. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں تھے اعتکاف میں, اور یہ اچانک بیٹھ گئے. اعلی خدمت نے تو فیصلہ پاکستان بنانے کا کر لیا, یعنی اس طرح بیٹھ گئے. تو جو چونکہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے, تو ان کے جتنے ساتھی تھے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا حضرت پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا وہی جو ہم لوگ اپنی صدر کے مطابق کرتے ہیں, باقی اللہ کے فیصلے اپنی جگہ پہ ہیں. اب دیکھو کیسے پتہ چل گیا, ابھی پاکستان بنانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ پاکستان بن رہا ہے, لیکن ان کو پتہ چل گیا. کیسے؟ اپنے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جیسے پہنچا دیا. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ جو وہ پتھر کو مار رہے تھے, مطلب جو ہے نا وہ جنگ عذاب کے موقع پر, تو روشنی سی اس میں سے نکلی نا وہ اس کے ساتھ, تو پہلی دفعہ فرمایا کہ میرے جو ہے نا امت فلاں جگہ تک پہنچ جائے گی, روم تک پہنچ جائے گی, پھر ایران تک پہنچ جائے گی. وہ منافقین ہنسنے لگے کہ دیکھو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر پہنچ جائے گی. تو اللہ نے پہنچا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو فنا کرو, اپنے ان چیزوں کو جو آپ کے عارضی مصنوعی عارضی ہیں اور فانی چیزیں ہیں, ان کو فنا کر دو اللہ کی راہ میں, پھر اللہ پاک آپ کو اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں دے گا جو فنا نہیں ہوتی اور جس کے حدود وہ نہیں ہیں جو حدود ہمارے ان چیزوں کے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا ہوتا ہے. اچھا, دوسروں کے افادہ پر نظر رکھنے سے پہلے اگر اپنے استفادہ پر نظر نہ رہے تو افادہ مؤثر نہیں ہوتا. اپنے نفس کا حق دوسروں کے حقوق سے اہم و اقدم ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق, اس لیے پہلے اپنی بے خواہی کیجیے, پھر دوسروں کی استادی تک پہنچنے سے پہلے استاد بننے کی غلطی سے محفوظ رہی ہے. آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام ضرور کرے مگر نظر اپنے اوپر ہو اور اپنی درستگی کی نیت ہو, اپنی درستگی کی نیت ہو. اسی طالب نے حضرت سید قدس روح کو لکھا, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب طبیعت اپنے آپ کو بلا کر دوسروں کے فکر میں سرگردہ نہیں رہتی. جواب نے کام فرمایا, بالفعل یہ کیفیت اچھی ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی جب فذکر ان نفعات ذکر کی تعمیل ہوگی, مگر فطری ترتیب یوں ہے کہ اول خیش بعد او درویش. انہیں آنے والوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں, یہ کتاب جو ہے یہ مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں, یہ ان کی کتاب ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کہہ دے بھائی یہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں, اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں درد دل کے ساتھ, کہ جو چیزیں گزری ہیں ان پر وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. ایک طالب کو جو تبلیغی جماعت کے سرگرمیوں میں سے لیتے تھے, حضرت والا رحمۃ نے تعریف فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں برکت دے, اس تبلیغی سلسلے میں صرف ایک احتیاطی تنبیہ کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ غیر کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح پر نظر آئے, اور غیر کی اصلاح کی فکر بھی اپنی اصلاح اور حصول اجر کی خاطر ہو. تفوق اور دینی بڑائی کا خیال رکھنا ہی آنا چاہیے, میں بھی کچھ ہوں یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, میں بھی کچھ ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جب معاملہ اس میں آ جاتا کہ میں کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے, مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی. تین بزرگ تھے, تینوں اب نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے, مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خدمت میں گیا تھا, ایک علمی مسئلہ پہ گفتگو ہو رہی تھی. اس میں ہمارے اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی اپنی ایک رائے تھی, ان کی رائے ذرا مختلف تھی. میں نے ان بزرگوں, میری تو اپنی کوئی رائے نہیں تھی, میں تو بزرگوں کی رائے تھی, تو میں نے اپنے بزرگوں کی رائے بیان کی. اس سے انہوں نے اختلاف کیا, میں نے وہی بزرگوں کے دلائل دے دی کہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا تھا. تو ظاہر ہے اس میں تو ناقل تھا, میں تو اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ بات تو پہنچائی. بعد میں مجھے احساس ہو گیا کہ خام خواہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, وہ ہمارے بڑے ہیں تو چپ رہتے تو اچھا تھا, یعنی یہ ذہن میں آ گیا. اچھا خیر, جو ہونا تھا ہو گیا تھا. اگلے دن میں سلام کے لیے جا رہا ہوں روزہ اقدس میں, اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ سلام کر کے آ رہے تھے واپس. ظاہر دائیں طرف جانا ہوتا ہے راستے کے، میں اس طرف تھا، وہ حضرت اس طرف تھے، وہ ادھر آ رہے تھے، میں ادھر جا رہا تھا، میں نے دیکھ لیا، میں ان کی طرف چلا گیا، سلام کیا، وعلیکم السلام، حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کل میں نے آپ کے سامنے ایسی باتیں کی، مجھے بزرگوں کا ادب نہیں آتا، بس اس بات کا مجھے بڑا افسوس رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی بے ادبی کا مرتب ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہی ادب ہے، یہی ادب ہے، جو اپنے آپ کو بادب سمجھتے وہ بے ادب ہے، یہی ادب ہے، حضرت نے فوراً فرمایا۔ تو اصل بات میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طالب کو جو ایک اور طالب نے لکھا، طبیعت چاہتی ہے کہ سوائے اپنے اصلاح کے فکر کے اور کوئی کام نہ کیا جائے، اس وجہ سے تبلیغ میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، کیا یہ جذبہ صحیح ہے؟ حضرت شیعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، بے شبہ اول خیش باد و درویش ہے، پہلے خود بنیے پھر دوسروں کو بنائیے، یہ جذبہ صحیح ہے۔ دوسرے گرامر میں تعریف فرمائے، جذبہ بالکل صحیح ہے، اگر ہمارے ہاتھ گندے ہو تو ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے کہ یہ بزرگ جتنے اللہ والے ہیں، یہ جب بن جاتے ہیں نا تو ان کا بننے کی علامت یہ ہوتی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، پھر بزرگ کیا کرتے ہیں، ان کو زبردستی اٹھاتے ہیں، اب کام کرو، اس کو پھر امتثال امر کہتے ہیں، وہ بزرگوں کی کہنے کے مطابق پھر کام شروع کرتے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ مولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، میں نے آپ کو مثال دی کہ حضرت نے اپنے آپ کو چھپائے ہوا تھا، حضرت کو اجازت مل گئی تھی لیکن حضرت نے اپنے آپ کو چھپائے ہوا تھا، کسی کو نہیں بتایا اور چھپ کے رہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو پتہ چل گیا تو حضرت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت کو لے آئے، زبردستی اپنے بھتیجے تھا، اپنے گھر لے اور اپنے بیٹی کو ان سے بیعت کرایا، بیعت کرے میرے سامنے۔ تو بیعت کر لی مجبوراً، حالانکہ حضرت تو بالکل اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ یہ مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم جو ہیں، ان کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اجازت دی، کسی کو پتہ نہیں تھا اپنے علاقے میں، ادھر مولانا عبدالرحمٰن صاحب وغیرہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ان کو اجازت ملی ہے، تو انہیں ایک ٹیم تیار کی کہ جا کر ان کے گاؤں میں اس بات کا اعلان کر لیں کہ آپ کے ہاں ایسا شخص ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے اور آپ لوگ ان سے بیعت ہو سکتے ہیں، اور یہ مطلب اس نیت کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے پیر بھائی آ گئے، ان کی بڑی دعوت کی اور یہ وہ۔ تو اس پر جو ہے نا وہ بیان حضرت مناظر مان صاحب نے کیا، تو اس میں فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کو سب کو مبارک ہو کہ ایک ایسا شخص بھی آپ کے ہاں موجود ہے آپ کے گاؤں میں جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب حضرت کے گھر والوں کے کان کھڑے ہو گئے، کون ہے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ہاں جی کون ہے مطلب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ شیخ، وہ خلیفہ کہاں بھائی کدھر ہے، ہاں جی۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے، تو انہیں مفتی صاحب کی طرف اشارہ کیا، مفتی صاحب ہے۔ مفتی صاحب غصے سے سرخ ہو گئے، یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ نے یہ بات کی، یہ وہ مطلب بڑے غصے سے بات کی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بھائی یہ نہیں ہے خلیفہ، چلو جی، ہاں جی۔ خیر بیٹھ گئے سب، کھانے کا وقت آ گیا، جی کھانے کیا کہتے ہیں، بھائی آپ کی اپنی مرضی اس بات کی تھی، آپ کی مرضی پوری ہو گئی، اب ہماری مرضی ہے کہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق کھانا کھائیں، ہم نہیں کھانا کھاتے۔ اب پٹھانوں کے لیے تو بڑا مشکل بات ہوتی ہے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور کھانا نہ کھائے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، آپ کھانا کدھر کھائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ان کے والد صاحب آ گئے، جی آپ کو ضرور کھانا چاہیے، یہ انہوں نے کہا ایک ہی شرط پر، یہ مانے گا تو پھر ہم کھانا کھائیں۔ اتنے میں ایک چچا زاد بھائی ان کا آیا، کہتا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں ان سے، میں انہوں نے کہا ان کو بیعت کرو پھر ہم کھانا کھائیں گے، کہ تم بیعت کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے، ہم بھائی گاؤں کے لوگ ہیں، ان کی مناسبت آپ کے ساتھ ہے، ہم کیوں بیعت کریں، آپ اس کو بیعت کریں کہ ہم کھانا کھائیں گے، اگر نہیں کرتے تو بس ہم نہیں کھاتے۔ تو پھر مجبوراً ان کو بیعت کرنا پڑا، اس طریقے سے حضرت کا کام شروع ہو گیا، اب بہت بڑے خانقاہ بنائے ہوئے، ہاں جی۔ لیکن دیکھو اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا. مولانا حسین مدنی حسین نے اپنے آپ کو چھپایا تھا. جو لوگ ان کے پاس جن کو پتہ چل گیا وہ آئے, یہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھ میں اہل نہیں اس کا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگی جات میری تھی, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے صاحبزادگان نے ان کو بلایا, گئے صاحبزادگان تھے. ہمیں اطلاع ملی کہ آپ ہمارے والد صاحب کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے شیخ پر الزام لگاؤں کہ جھوٹا تھا؟ جی کل آپ تم کہتے ہو وہ جھوٹا ہے. کب کا ہے؟ میں نے کس کے سامنے کہا ہے؟ کیا بتائیں, دلیل دے. بھائی دلیل کی کیا بات ہے, وہ حضرات آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے کہا میں اہل نہیں ہوں. ہمارے والد صاحب نے آپ کو اہل سمجھ کے اجازت دی تھی نا, تم کہتے ہو میں اہل نہیں ہوں, تو کیا ہوا آپ نے ان کو جھوٹا کہا نا. یہ کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہمارے والد صاحب کو جھوٹا کہیں؟ اس طریقے سے حضرت کو ٹھنڈا کیا, آہستہ آہستہ اس پر لایا. پھر تو حضرت سے اللہ پاک نے بڑا کام لے لیا, لیکن ابتدا ایسی تھی. تو یہ جو ہمارے اللہ والے ہوتے ہیں, جب بن جاتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ اس کی علامت ہوتی ہے. اپنے آپ کو فنا اس کو کہتے ہیں. پھر لوگ ان کو خود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے, اور پھر جو ہے نا اللہ جل شانہ ان سے پھر کام لیتے ہیں. وہ امتثال امر کے مطابق کام کرتے ہیں, وہ خود اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے, بلکہ من جانب اللہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک طالب نے لکھا کہ طبیعت قوم کی خدمت اور کام کرنے کو چاہتی ہے, لیکن گھر والوں کی خدمت اور قومی خدمت ایک دوسرے کے منافی ہو لیتی ہے, کسے ترجیح دی جائے؟ حضرت والے فرماتے ہیں قومی خدمت کیا چیز ہے؟ گھر والوں کی خدمت تو میں سمجھا, قومی خدمت تو کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہوتی. ہاں دین کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت تو میں جانتا ہوں, مگر اس خدمت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے جو ابھی آپ کو حاصل نہیں ہے. ابھی تو آپ اپنی خدمت کیجیے. اس زمانے میں ہمارا عام ایک مسلمان عموماً اپنی اصلاح کی فکر سے بے نیاز رہ کر ملت کی زبون حالی اور تباہی کا رونا روتے ہیں. گو کچھ لوگوں کا جذبہ حسن نیت پر مبنی ہوتا ہے, مگر مرض کا ازالہ مرثی اخوانی اور کفی افسوس ملنے سے تھوڑا ہوتا ہے, بلکہ اس کا صحیح علاج پہلے اپنی اس کے بعد دوسروں کی اصلاح ہے. محمد داؤد جان مرحوم ایک صالح اور ملت کا درد رکھنے والے مسلمان تھے. انہیں حضرت سید ملت رحمۃ اللہ ملت کی زبون حالی کے پرسر داستان لکھ بھیجی. اس کا جو جواب حضرت شیخ رحمت مرحمت فرمایا, وہ ملت کی اصلاح کا درد رکھنے والے ہر سچے مسلمان کے لیے سرمۂ بصیرت ہے. پورا خط درج ذیل ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام چونکہ تھے ایسے ہی سلیمان تھی رحمۃ اللہ, تو قرآن شریف کا ہی وہ آیت مطلب لکھ لیتے. مکرم محترمین, وفقم اللہ تعالیٰ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا عنایت نامہ ملا, آپ کی مذہبی دل ولولو کی بڑی قدر ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ کر اپنی اصلاح و تزکیہ کی پیش از بیش توفیق عنایت فرمائے. آپ کا کہنا سب سچ ہے, لیکن اصلاح کی تدبیر کیا ہے وہ لوگوں پر یا مسلمانوں پر ماتم نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلے خود اپنی حالت پر ماتم ہے. وہ جب اپنی اصلاح سے فراغت ہو جائے تو دوسروں کی فکر ہو. صرف دوسروں کی فکر صرف زبان سے کرنا اپنے سے غافل لینا لیڈرانہ شان ہے. میرے مخلصانہ خواہش ہے کہ ہم لوگوں سب سے پہلے اپنے احوال پر نظر کر دیں, اپنی صحت روحانی و اخلاقی و دینی کی فکر کریں, اس کے ساتھ اپنے آل و عیال اپنے خاندان کی خبر گیری کریں, ان کی اصلاح کی فکر میں لگیں. انشاءاللہ اگر ہم اس طرح متوجہ ہوں گے تو سارے مسلمانوں کی حالت بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کہ ہم مستحق ہوں گے. کیا آپ اس نقطہ پر غور فرمائیں گے؟ اب میں آپ کو ایک جیتا جاگتا واقعہ بتاتا ہوں, جیتا جاگتا, جو میں اس میں شامل تھا, یعنی میں بھی اس جلسے میں تھا. عجیب واقعہ ہے. ایک جلسے میں ایسا ہوا کہ اچانک بگدڑ مچ گئی, سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات ہو گئی, کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن سارے کھڑے. اب جلسے میں سارے لوگ کھڑے ہو جائے تو جلسے اب یہ پنڈال والوں کا کیا ہوگا, وہ تو بیچارے سارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. تو اسٹیج سے مسلسل ایک آواز آ جاتی ہے, بزرگ اور دوستو اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ, کسی اور کو نہ بٹھاؤ. بزرگ اور دوستو اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ, کسی اور کو نہ بٹھاؤ. بزرگ اور دوستو اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ, کسی اور کو نہ بٹھاؤ. پانچ منٹ میں سارا مجمع بیٹھ گیا. ہو سکا ہے کبھی کسی جلسے میں اس طرح پانچ منٹ میں سارے لوگ بیٹھ جائیں؟ ہو سکے؟ یہ کس نعرے کی برکت تھی, اپنے اپنے آپ کو بٹھاؤ, کسی اور کو نہ بٹھاؤ. کیونکہ اگر دوسروں کو بٹھاتے تو سارے کھڑے ہوتے ہیں. अगर दूसरों को बैठाने की बात होती तो सारे खड़े होते। अब नतीजे क्या था, सारे हर एक ने अपने आप ने बिठाया तो सब बैठ गए। बस यही बात है इस्लाह की भी, सब अपने अपनी इस्लाह की फिक्र करे तो सबकी इस्लाह हो जाएगी, और अगर दूसरों की इस्लाह करने लगे तो किसी की भी नहीं होगी, खुद अपने भी नहीं होगी किसी की भी नहीं होगी, किसी खुद अपनी भी नहीं होगी। तो ये असल में हजरत ने भी इरशाद फरमाया। इस तरह एक और दूसरे तालिब को इरकाम फरमाया, बेशुबा उम्मत मरहूमा की परेशानी परेशान हाली और परागंदगी की कैफियत आपको मुतासर करती होगी, मगर गौर कीजिए कि इसका इलाज आपके हाथ में, जब आपकी इस्तेदात से वो चीज़ खर्ज है तो इसकी फिक्र में पढ़कर अपना वक्त आप क्यों ज़ाया करते हैं। ये तो लीडराने किस्म का एक मरज़ है, आपको इख्तियार है अपने ऊपर और अपने आलोयाल और मुतबीन के ऊपर। आप अपनी और इनकी इस्लाह की फ़िक्र फरमाएँ कि आपकी इस्तेदात में आपकी शिद्दत एहसास से मुतासर ज़रूर हुआ, खुदा करे के एहसास सही मौका पर सर्फ हो। इसकी मज़ीद तशरीह दूसरी मुक्तूब ग्राम में इस तरह फरमाई, मेरा मकसद ये था कि इंसान को पहले अपने पाकी की कोशिश करनी चाहिए, इसके बाद दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। ऐसा न हो कि मौजूदा सियासी लीडरों की तरह दूसरों की फिक्र तो मगर खुद अपने फिक्र से गफलत तमाम हो, इससे न अपना भला होता है न दूसरों का। इस किस्म की एक और तारीख जाम फरमाया, आपका खत पाकर बहुत खुशी हुई कि आपके दिल में दीन का दर्द है जो इस ज़माने के मुसलमान नौजवानों में कम है। आपने जो तजवीज़ सोची है वो सर दस नामुमकिन अमल है। अब माशाल्लाह भी नौजवान है, ख्यालात की वसत में सिर कना है, बेहतर है कि आप दूसरों को छोड़कर पहले खुद अपनी इस्लाह की फिक्र करें। आप माशाल्लाह सादतमंद है। शनू पंद अज हाफिज अजा दोस्त दारन जवानानी सादतमंद पंद पीर दाना आ रहा। हजवाला को एक तालिब ने तारीफ़ फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन की खिदमत और आलिम और आम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके ज़िंदगी की तरवीज का जरिए बनाए। ऐसे ही फरमाया दुआ कि अल्लाह ताला आपसे काम ले और अपने आप को पहले बनाएँ और फिर दीन की खिदमत का ज़रिया आपको बनाएं और बताएं। इस मुख्तसर दुआ में सही दीनी दावत का खुलासा है कि दावत की पहली शर्त अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का कुर्ब ताल्लुक़ है, जो अपनी इस्लाह ज़ाहिर बातिन का हाजिल और तात इलाही इत्तबाए नबी और ज़िक्र गालिब का समर है। वो तो अल्लाह ताला ही का ताल्लुक जो दायन हक की हर हालत में दस्तगीर और रहनुमाई फरमाता है। आलम में हिदायत के इन चराओं की रोशनी इसी ताल्लुक़ से इबारत होती है। ये ताल्लुक़ जितना कभी होगा इतने अल्लाह ताला की हिदायत काम पर इस दाई के ज़रिए मुनक़िस होकर दिल और रूह के हिदायत के नूर से मामूर करता रहेगा। मैंने वाक्य बताया था आपको हज़रत शेख ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का, इनके सवान उम्री में बहुत ज़्यादा बसीरत की बात है। हज़रत जो है ना मतलब हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब हाजिर हुए, बहुत तफसीली किस्सा है हमारे पास मौजूद है, वो बुज़ुर्गों की जो किताबें हैं हज़रत शेख अहमद की किताब में भी है तारीख मशाइख चिश्त में। तो उस्मान हारून अहमद की खिदमत में पहुँचे तो इतनी ज़बरदस्त सलाहियत थी कि 24 घंटे के बाद हज़रत ने इजाज़त दे दी, 24 घंटे के बाद हज़रत ने इजाज़त दे दी कि हाँ जी। लेकिन इतने ज़्यादा वो थे यानी जिसको कहते वफ़ादार थे, इजाज़त मिल गई, 20 साल तक अपने शेख से नहीं हटे और 20 साल शेख उनका कोई अपने हुजरे में या अपने खानकाह में ठहरा हुआ नहीं था, मुसलसल सयाहत कर रहा था, यानी एक जगह से दूसरा दूसरे तीसरा, ये पूरा मगरबी पाकिस्तान जो हमारा था ना ये तकरीबन इसी इलाके में फिरते रहे मुसलसल 20 साल हजरत का बिस्तरा लेके और ये और उनके साथ 20 साल सारा नवर्दी किया अपने शेख के साथ। फिर हजरत ने फरमाया अब जाओ अब अपना काम करो, 20 साल के बाद वह है कि खुद ही रुखसत कर दिया कि अब जाओ। तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा से मतलब हज पे गए तो फिर हज के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मदीना मुनव्वरा से तश्कील हो गई हिंदुस्तान की। अब ये तश्कील थी ना, पहले तो इस्तेफादा था, अपने शेख से 20 साल तक इस्तेफादा करते, ज़रा भर भी ख्याल नहीं है कि मैं दूसरों को भी कुछ समझाऊं, नहीं। अगर हज़रत उसको ना निकालते तो शायद उम्र भर हज़रत के साथ ही रहते, लेकिन नहीं, हज़रत ने जब रुख्सत कर दिया तो फिर जब तश्कील हो गई तो फिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और फिर अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान में उनसे वो काम लिया जो इंसान समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, ये काम लिया अल्लाह पाक ने। तो इससे पता चला कि ये जो है ना ये काम यही है कि अपने आप को फना कर दो, अपनी तमाम चीज़ों को सिर्फ अल्लाह पाक के लिए कर दो, پھر اللہ پاک تمہیں جب قبول فرمائیں گے اور پھر تمہیں کام کا بنا دیں گے، اس کے بعد پھر تم نہیں بولو گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی، تم نہیں کرو گے اللہ کرے گا، تیری تدبیر نہیں ہوگی اللہ پاک کی تدبیر ہوگی۔ ہاں جی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں پھینکا تو نے مگر وہ اللہ پاک نے پھینکا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز جو ہے نا، اس تک اپنے آپ کو لے جانا ہے، اور یہی طریقہ بغیر اصلاح کے نہیں ہو سکتا۔ اگر اصلاح ہو جائے پھر ماشاءاللہ اللہ جل شانہ کام لے لیتا ہے، کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے اس خانقاہ میں بھی جو کام اللہ پاک نے لیا ہے، اس پر میں جب سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کہاں اور یہ چیز کہاں۔ ابھی بھی صحیح بات ہے مجھے، یعنی بالکل جیسے انسان پیچھے کی طرف دیکھے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک کی طرف سے نظام بنا۔ آپ اندازہ کر لے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، بڑے بڑے لوگ وہ نہیں مطلب تشریح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ جس وقت مجھے حکم ہوا، اس وقت 300 صفحوں سے زیادہ میں نے مکتوبات شریف زندگی میں نہیں دیکھے تھے، 300 صفحوں سے زیادہ۔ اب اندازہ کر لے 300 صفحے کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ 300 صفحوں میں آپ کو وہ علم آ گیا؟ ہاں، 300 صفحوں سے زیادہ میں نے نہیں دیکھے تھے۔ نام سنا تھا، نام سنا تھا، پتہ بھی تھا، لیکن نہیں، بس ظاہر ہے وہ ہم اور چیزوں میں لگے رہے ہیں۔ حکم ہوا تو کام ظاہر ہے، الحمدللہ کہ تعلیم شروع ہو گیا۔ ابتدائی حالت یہ تھی، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو سامنے بیٹھنے والے تھے، یعنی اجنبیوں میں، میں بھی ان میں لوگوں میں شامل تھا۔ ہاں جی، لیکن سب لوگ کہتے تھے جو شامل ہوتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی لیکن فیض آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی لیکن فیض آ رہا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو حضرات شامل تھے ان کی بات یہ تھی، سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن فیض آ رہا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے، چوتھے نمبر مکتوب میں، جس میں حضرت نے ایک خط لکھا تھا اپنے شیخ کو، اس میں فٹ نوٹ میں لکھا تھا، اس کی مزید تشریح آپ کو مکتوب نمبر 287 میں ملے گی۔ اب میں تو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ اب اس کو سمجھ لوں، مکتوب نمبر 287 کافی دور، کہاں 4 اور کہاں مکتوب نمبر 287، بہت درمیان میں فاصلہ۔ مکتوب نمبر 287 کھولا، اب جب 287 کھولا تو ان 4 پہ تو میں نہیں سمجھا تھا، لیکن 287 میں ایسے سمجھ میں آ گیا جیسا کہ بالکل، ہاں جی، ایسے سمجھ میں آ گیا، بلکہ یوں سمجھ لیا کہ میرے بہت سارے سوالات کے جوابات تھے ان میں، جو پہلے میرے ذہنوں میں سوالات تھے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں، ان کے جوابات اس میں تھے، تو وہ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یہ واقعی تو کرنا تو یہی چاہیے، اب مسئلہ 1 2 3 4 اور پھر 287 کیسے ہو۔ دل یہ کہہ رہا ہے کہ 287 نمبر مکتوب کا درس ہونا چاہیے، لیکن اصول آڑے آ رہے تھے کہ میں 1 2 3 4 کے بعد 287 پہ کیسے جاؤں، یہ بات تھی۔ اس پر حضرت کی طرف سے ماشاءاللہ حضرت کی زیارت ہوئی، اور حضرت نے فرمایا یہ میں نے مکتوبات کے نمبر نہیں لگائے، یہ تو دوسروں نے لگائے ہیں، تمہارے اوپر یہ پابندی نہیں ہے، تم جہاں سے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ حضرت کی بھی منشا یہی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے۔ تو تقریباً آپ حضرات جانتے ہوں گے جو ہمارے ساتھی اس میں شامل تھے، کہ اس کو 4 دفعہ ہم نے پڑھا، 287 نمبر مکتوب 4 دفعہ پڑھا، اور 4 دفعہ گروپ ڈسکشنز ہوئے اس پہ، اور اس سے ایسے گرے کھل گئی ہیں، ایسے چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس پر ہم حیران ہو گئے کہ اوف ہو، یہ کیا بات ہے۔ جب اس پر ہماری کتاب چھپ گئی حقیقت جذب و سلوک، تو انگلینڈ میں مشائخ نے، شیخ الحدیث حضرات نے حیرت سے کہا، کمال کی بات ہے، ہمیں تک یہ باتیں کیوں پہلے معلوم نہیں تھی. یعنی یہ باتیں ہمیں، حالانکہ ہم نے تو مکتوبہ شریف پڑھی ہیں، ہمیں یہ باتیں پہلے کیوں معلوم نہیں تھی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ پاک کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک کے لیے راستے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مکتوبات شریف، پورے مکتوبات شریف پڑھنے کے بعد پھر واپس آ گئے ہم آخری، مطلب ابتدائی مکتوبات پہ، اس کو سب سے آخر میں پڑھا. کیوں پڑھا سب سے آخر میں؟ وہ حضرت کے اپنے حوال تھے، بڑے اونچے لیول کے حوال، جو اپنے شیخ کے سامنے خط لکھا تھا، نے کہا کہ پہلے نہیں کرتے، کیونکہ پہلے کریں گے تو اس میں پھر وہی بات ہو جائے گی. تو جب سب ہو گئے پھر اس کے بعد اس کے پاس آ گئے، الحمدللہ اس میں پھر مزید گرہ کھل گئی، کیونکہ وہ سارے گزر گئے تھے نا، تو اس کے بعد پھر سمجھ بھی آ گیا کہ کیا کہنا چاہتے حضرت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر رستے بناتے ہیں، یہ خود اس کا کام ہے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، تعلق میں اللہ کے ساتھ دین کی خدمت کا طریقہ بھی عند اللہ صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان میں بعض اوقات اپنے زعم میں کام دین خدمت کر سمجھ کر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے دعوت کا علم منہاج نبوت ہونا ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کے دو مخلص خادم حاضر ہوئے، وہ دعوت پر گفتگو شروع ہوئی. ہمارے صحیح صاحب کو دوسرے فرمایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ مامور من اللہ تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ تو مامور من اللہ تھے، ورنہ کہاں بنگلہ والی مسجد اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حرم اور بدر کا میدان. اشارہ تبلیغ کام کے ان مقامات تک پہنچنے کی طرف تھا. ان حضرات میں سے ایک صاحب مخدومی محمد شفیع قریشی صاحب نے عرض کیا، مولانا سے فرماتے، یہ کام تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو کر رہے گا، لیکن دیکھنا ہے کہ اصولوں کے مطابق ہو. ہاں جی، یہ محمد شفیع قریشی صاحب ادھر پنڈی کے انڈیا سے آئے ہوئے تھے، ہمارے شیخ کے مرید تھے، مولانا شفیع صاحب متعلق ٹیلی فون محکمے سے تعلق رکھتے تھے. فرمایا، جی ہاں، اصولوں کی پابندی ضروری ہے. پھر فقیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے سوانح کا مقدمہ جو میں نے لکھا ہے آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا. فرمایا، اس کی شرح لکھ سکتے ہو، مقدمہ وہ مختصر ہے، لیکن قرآن حدیث سے مخاطب کا دیکھ کر اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس واقعے کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت والا تبلیغی دعوت کا اب دینی اصولوں کے مطابق نہایت ہونا ضروری سمجھتے تھے، ورنہ وہ سراسر فتنہ بن سکتی ہے. ایک مرتبہ راکم سے فرمایا، لوگوں کو سختی سے دین کی طرف نہیں بلانا چاہیے، لوگوں کو سختی سے دین کی طرف نہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا منشا شفقت تھی، لوگوں کو اپنے ہمدردی کا یقین دلائیے، پھر پیار سے دین کی طرف بلائیے. تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. ایک صاحب کو جن نے اپنے متعلق جرت کی، حق کی کمی اور مداہنت کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، فرمایا، جرت حق نام حق کو خوبی و نرمی کے ساتھ ظاہر کرنا ہے، سختی اور سخت کلامی کی ضرورت نہیں کہ وہ تو کام کو اور خراب کر دیتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک دوسرے گرامی نام میں تعریف فرماتے، حق گوئی ہو مگر اس طرح کی کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام دیکھے تو اس موقع پر حق گوئی مفید ہے، جب لوگ آپ کی بات سننے کو آمادہ ہو، ورنہ قلب سے اس کو برا سمجھیں. اس کار کے مبنی کا حضرت عالم اپنے متوسلین کو دعوت تبلیغ سے منع فرماتے تھے، بلکہ حضرت کا منشا صرف یہ تھا کہ دعوت سے پہلے اپنی اصلاح ہو اور دعوت صحیح اصولوں کے مطابق ہو، ورنہ دعوت تبلیغ کا جو جذبہ حضرت والا ہم سب کے دل میں تھا، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. ایک مرتبہ نہایت در سے فرمایا، آج سب دعوتیں موجود ہیں لیکن دین کی دعوت جیسے ہونی چاہیے موجود نہیں. تمام نظام و مجلس سے دعوت کے زور سے قائم ہیں، سوشلزم ہو یا جمہوریت ہو، لیگ ہو یا کانگریس ہو، ہر چیز دعوت سے قائم ہے. یہ اسلام کی کرامتیں کے اندر باہر سے اس قدر مار اور ضد پڑنے کے باوجود کچھ لوگ اب بھی اسلام پر قائم ہیں. اخبارات اور ریڈیو سینماؤں کے مخالفین کے پروپیگنڈے، ہر چیز مخالف جا رہی ہے. اسلام کے نام پر اسلام کو زخم پہنچائی جا رہی ہے. اسلام کو سب آواز دیتے مگر اسلام کی آواز پر کوئی نہیں آتا. سیرت النبی پنجم میں جہاد بالعلم کے ذیل میں لکھتے ہیں، جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کا شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے لیے طلب کے لیے ضروری ہے. ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے. تلوار کی دلیل سے قلب میں وہ طمانینت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل برہان کی قوت سے لوگوں کی سینوں میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. دین کی تبلیغ دعوت جو سراسر علمی طریق ہے جہاد کی قسم ہے. اس طریقے دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے کہ قرآن خود اپنی دلیل, اپنے آپ معزت اور اپنے آپ مناظرہ ہے. قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لیے قرآن سے باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لیے اس قرآن کی تلوار ہاتھ میں دی گئی اور اس سے کفار منافقین کے شکوک و شبہات کے پردے کو ہزیمت دینے کا حکم دیا. یہ جو عتبہ آ گیا تھا بات کرنے کے لیے تو آپ سے ہم نے کیا کیا تھا, آپ سے ان کو قرآن سنایا تھا. اب جیسے قرآن سنایا تو جس وقت اس میں وہ باتیں آ گئی نا, وہ جو اللہ تعالیٰ کے مطلب جو ہے نا وہ قہر کو, تو اتنا بیتاب ہو گیا کہ آپ سے ہم کی منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ مزید نہ بولیں. ہاں جی, پھر آ کر لوگوں سے کہا کہ محمد آپ لوگ کا بھائی بھتیجا ہے, اگر یہ ناکام ہوا تو لوگ اس کو خود ہی راستے سے ہٹا دیں گے, تمہارا وہ کام ہو جائے گا تم چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو, اور اگر کامیاب ہو گئے تو تمہاری ترقی ہے, تمہاری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا بھائی بھتیجا کو سارے لوگ مان رہے ہیں. ان گویا کہ ان نے ان کو اس طریقے سے ملانا چاہا. وہ سمجھدار تھے, سمجھ گئے, لیکن بدقسمت تھے. ابو جہل سامنے آ گئے اور اس نے کہا اچھا تم جو واپس آ رہے تھے مجھے اس وقت پتہ چل گیا تم ڈر کے مارے کہہ رہے تھے, کیونکہ اب جو ہے نا وہ لڑائی ہونے والی ہے تو اس سے تو بھاگنا چاہتا ہے. اب عربوں کے لیے بڑی مصیبت مطلب کسی کو یہ تانا دے کہ تم لڑائی سے بھاگ رہے ہو. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل پتہ چلے گا کہ کون بہادر ہے کون بہادر نہیں. آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو سمجھ تو اس کو آ گئی تھی, سمجھ تو آ گئی تھی. فلا تو تل کافرین و جاہد بھی جہادن کبھی رہا, تو کافروں کا کہنا نمن اور بذریعہ قرآن کے تو ان سے جہاد کر, بڑا جہاد بذریعہ قرآن کی جہاد کو ان قرآن کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر, کہ اس قرآن ای جہاد و مقابلے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمائے. اس سے انداز ہو کہ جہاد بر علم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے. علماء نے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے اور اس کو جہاد کا شان درجہ کرا دیا. امام ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اس پر لطیف باس کیے اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بر نفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے. ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لیے حق عقل و فہم و علم و بصیرت حاصل کرے, اس کو اس راہ میں صرف کرے, اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آ سکتے ہیں ان کو اس لیے حاصل کرے کہ اس سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائے. یہ علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے. جہاد بالعلم اور دین کی تعلیم و تبلیغ کی اس اہمیت اور پیش نظر والا فرماتے تھے کہ مسلمان دین کے لیے اپنے جان و مال اور استعدادوں کو اس راہ میں صرف کرے. ایک مرتبہ دین سے مسلمانوں کو موجودہ غفلت اور دینی تعلیم و تبلیغ سے لاپرواہی اور صاحب بصیرت و عظیمت علماء اور خادمان دین کی کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے حسر سے فرمایا, جہاں ہزاروں کالج اور اسکول ہیں وہاں عربی کے مدارس تھوڑے ہیں, پھر ان کی مالی حالت کیا ہے. جب اس کا رواج تھا ہزاروں پڑھتے تھے اور ذہانت و دیانت کی بنا پر پچاسوں کام کے نکلتے تھے. اب ان مدارس میں جاتے ہی کتنے ہیں, تمام بڑے بڑے خاندان جن میں صلاحیت ہے انگریزی پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم سے پوری غفلت ہے, اور عام طور سے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی منصب اور ملازمت بنا رکھا ہے. غیر اقوام میں مالدار خاندانوں کے لوگ اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد مشینری کا کام شروع کر دیتے ہیں اور اس تبلیغ مسیحیت کا ذریعہ بناتے ہیں. کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے جو ملت کی سرسبزی کے لیے اپنے آپ کو صرف کر رہا ہو؟ ہمیں تو اپنے ایسے اشخاص کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ایک سفر کے دوران میں کچھ اٹالین مشینری ہم سفر ہو گئے, والا نے ان سے رومن کے تعلق عقائد کے متعلق بات چیت کرتے رہے. بعد مجھ سے فرمایا یہ مشینری روما سے پنجاب میں مسیحیت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے اور پنجابی زبان سیکھی, ہم میں سے کوئی ایک اطالوی زبان سیکھی اور وہاں اسلام کی دعوت کے لیے گیا ہو. ہاں جی, اپنے عزیز و محبوب شاگرد مولانا مسعود عالم ندوی کو لکھتے ہیں, آپ کے ذاتی حالات اور ارادے معلوم نہیں, میرے ارزو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ اچمیدان اپنے مخصوصین اور محبین کو دین کی طلب اور خدمت دین میں مصروف دے کے آپ نے جو باتیں لکھی ہیں سب سے فائدہ کی امید ہے. میں تو اپنی عمر کے آخری منزل میں سمجھتا ہوں, 60 سے جو اوپر ہے ہوا ہے اس کی عمر کا پہلا لبریز, اگر کوئی تسکین کا سرمایہ تو اب جیسے محبین کا وجود ہے. استاد مرحوم نے اگر دو تین یادگاریں چھوڑی جن نے ان کے کام کو چلایا تو مجھ جیسے ننگی سلف کے بعد بھی کچھ خدام دین ملت باقی رہیں. الباقیات الصالحات خیر من ربک ثواب کا مجدہ تقویت روحت کا باعث ہو، سلف کی راہ سے اس لیے منہ تجاوز نہ ہو، یہی اپنے وصیت اور یہی زندگی کی آخری فرمائش. حضرت سیدی قدس روح کے خادم کو اللہ جل شان تبلیغ جماعت کے ساتھ کچھ وقت تبلیغ دعوت میں صرف کرنے اور پیغام سفر پیدل سفر کرنے کی سعادت بخشی. حضرت کو معلوم ہے تو گرامینہ میں تعریف فرمایا، مبارک ہو کہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے اپنے پاؤں کو گردہ آلود کر دیا. یک ایک جا رہتے ہیں عاشق بدنام، کہیں دن کہیں رات، کہیں صبح کہیں شام کہیں. دوسرے موقع پر فرمایا، جوان ہوتا تو میں بھی ان پیدل سفروں میں شریک ہوتا، پیدل کے دینی قافلوں کے مشابہت کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ہے. یہی صاحب جب ایک دوسری جماعت کو رخصت کرنے گئے جو حج کے لیے پیدل جا رہی تھی، وہ خدمت اقدس میں دیر سے آنے کی وجہ جماعت کی مشایت بیان فرمایا. یہ اصل میں ہمارے اس درس کا دوسرا حصہ ہے جس میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت و سالک، جس میں حضرت کے جوابات خطوط کے ان جمع کیے گئے ہیں، تو اس سے کچھ حصہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ حضرت کی برکت بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم حضرت کے جو علوم ہیں ان سے استفادہ کی توفیق ہو. نفس کا محاسبہ اعمال اور شیخ کو اس کی اطلاع. حال نفس کو قطع محبت کے لیے خادم کا خیال ہے کہ ایسا کرے، روزانہ اپنے حالات، ادائیگی نماز پنچ وقت، جماعت بے جماعت، وقت پر یا قضا، وظیفہ 600 مرتبہ کلمہ شریف کا، بعد نماز عشاء 6 رکعت قبل از وتر عشاء قلم بند کرتا ہوں، 3-4 یوم بعد خدمت حضوری میں ارسال کیا کروں، آہستہ آہستہ نفس پر سختی کرتا جاؤں، نفس خود بخود عادی ہوتا جائے گا. میرے سے مطلب نہیں کہ نہ حضور کا وقت لوں، فقط چند صدور ہوا کریں گی، نفس شرائط سے باز آئے گا، بخوف احتساب اور محتسب بھی حضور سا گو مریض کوئی حق نہیں اس کو اس کی طبیب کو رائے دے. مریض کا دل کی اکثر چیزوں کو چاہے کرتے، طبیب کو اختیار ہے جو چاہے سو کرے، جیسے چاہے حکم دے. میں نے ڈرتے ڈرتے گزارش کیا ہے، چند روز سے ایسا گزارش کرنے کا ارادہ تھا، طبیعت کو روکتا تھا، آخر لاچار گزارش کرنی پڑا، اگر خلاف مزاج ہو تو تنبیہ فرما دیں. حضرت نے فرمایا، بہت مبارک ہے اور انشاءاللہ تعالی نافع ہوگا. بہت مبارک ہے انشاءاللہ نافع ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت انہوں نے جو طریقہ بیان کیا ہے یہ بہت مفید طریقہ ہے، اپنے معمولات کا اپنے شیخ کو اطلاع کرنا، اپنے معمولات کا اپنے شیخ کو اطلاع کرنا. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ہاں جو ترتیب ہے معمولات کا چارٹ ہے. معمولات کے چارٹ میں باقاعدہ نمازوں کی گویا کہ لگانی پڑتی ہے حاضری، کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو جماعت سے پڑھی ہے یا بغیر جماعت کے پڑھی ہے، اور اگر جماعت سے پڑھی ہے تکبیر اللہ سے پڑھی ہے بغیر تکبیر اللہ کے، اس کا باقاعدہ نشانیاں ہوتی ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد جو نوافل کا ہے یا ذکر اذکار کا ہے یا جو وظیفہ دیا ہوا ہے وہ اس کی ترتیب ساری، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو فل کرتا ہے تو پورے مہینہ اس کو اس کا خیال لیتا ہے، اور پھر جس وقت وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو 1.5 منٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مہینہ کیسے گزارا ہے، بہت آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے. نتیجتاً ہمیں اپنے ساتھیوں سے پتہ چلا ہے کہ جنہوں نے معمول کے یعنی یہ معمولات کا پرچہ یعنی باقاعدگی کے ساتھ بھرنا شروع کیا ان کو بہت فائدہ ہوا، اور جن نے بھرنا چھوڑ دیا ان کو بہت نقصان ہوا. یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے روز بروز سامنے آ رہے ہیں. جنہوں نے یہ معمولات کا پرچہ بھرنا چھوڑ دیا ہے ان کو بہت نقصان ہوا ہے، اور جن نے معمولات کا پرچہ یعنی وہ بھرنا شروع کیا بھرتے رہے ان کو بہت فائدہ ہوا. اور الحمدللہ اس کی تائید بھی بہت اونچی جگہ سے ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ بہت مناسب طریقہ ہے کہ اپنے معمولات کا بتاتے رہیں. اطلاع حالت کا نافع ہونا. اس نالائق غلام سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ جب سے حاضر خدمت ہوا ہے صرف ایک مرتبہ اپنا حال خدمت عالی میں عرض کیا ہے. اس خطا کی نہایت ادب سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ حالات سے جلد از جلد اطلاع دیتا رہوں گا. حضور والا کی کرم سے امید معافی کی رکھتا ہوں، آئندہ ایسی خطا نہیں ہوگی. تحقیق حضرت فرماتے ہیں، ہاں اطلاع کرتے رہنا بے حد نافع ہے. ہاں اطلاع کرتے رہنا بے حد نافع ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نفس جو ہے نا، نفس یہ عجیب چیز ہے. اس کو آپ نے مطلب کسی طریقے سے سنبھالنا ہے، یعنی اس سے کام لینا ہے. اب اگر یہی آپ کو یہ خیال ہو کہ میں یہ لکھوں گا اور اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو پھر ادھر سے مسئلہ ہو جائے گا، یہی چیز اصلاح کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. ذریعہ بن جاتا ہے, اور وہ آدمی اب بے شک تھوڑی سی ہے مطلب بظاہر وہ, لیکن بہرحال فائدہ اس کا بہت ہوتا ہے. اپنے معمولات کا انسان پکا رہتا ہے, پکا رہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو پھر فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب بہت مفید طریقہ ہے اور اطلاق کرتے رہنا چاہیے. محبت شیخ طریقے میں بے حد نافع ہے حال, تبھی سے قلب کی گرانی جاتی رہی. کل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جو غلبہ ہے, دل چاہتا ہے کہ حضور پر اپنی جان قربان کرو, اور میرے بدن سے کال اتار کر اگر اس کا جوتا بنا کر حضور کے موبائل مبارک میں پہنائے تو دل ٹنڈا ہوگا. اب اپنے عشق و محبت حضرت کی طرف نسبت کرنے کو دل چاہتا ہے, یعنی اپنے کو عاشق کو اور حضرت کی اتباع کو باعث رضا خداوندی سمجھوں. دل چاہتا ہے کہ تمام اقوال و افعال و حرکات و سکنات میرے حضور والے کے مطابق ہو جائے, اور قلب میرا حضور کے قلب کے مشابہ ہو جائے, تاکہ میں وہی باتیں پسند کروں جو حضور کو پسند ہوں. حضرت کی بے نفسی کا سب کو پتہ ہے جنہوں نے بھی حضرت کی تحریریں پڑھی ہیں, لیکن دیکھ اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ محبت طریق میں بے حد نافع ہے, یہ محبت طریق میں بے حد نافع ہے. شیخ کی جو محبت ہے چونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, لہٰذا یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے, بہت آگے لے جاتا ہے. اسی محبت کے ذریعے سے انسان آگے جاتا ہے, کیونکہ محبت جذبہ ہے اور جذبہ طاقت ہے. تو یہ طاقت انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر شیخ کے ساتھ محبت ہو تو یہ محبت ہی اس کو اس پر مجبور کرے گی کوئی ایسا کام نہ کرے جو شیخ کو پسند نہیں ہو. اچھا اب اس کی افادیت کیوں ہے, بہت زیادہ کیوں ہے افادیت, حالانکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے, بنیادی بات تو یہ ہے. لیکن اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا تعلق ہمیں ایمان کے ذریعے سے حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا, وراء الورا ہے, کوئی دیکھ تو سکتا نہیں. تو ایمان کے ذریعے سے حاصل ہے کہ ہم ایمان ہے کہ اللہ پاک ہیں. اور یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, ہرگز نہیں بلکہ جو تم فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو, جو بعد میں آنے اس کو چھوڑتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یعنی جو ایمانی چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں, اور جو فوری چیز جیسے نفس کی چیزیں ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں دنیا کی وہ سامنے ہوتی ہیں. اچھا تو اب شیخ چونکہ سامنے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے, سامنے ہوتا ہے, ان سے رابطہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں, اس وجہ سے اس انسان متاثر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے شرم بھی زیادہ دامنگیر ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ شیخ سے ڈرتے ہیں تو یہ ڈر تو اللہ سے ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ وہی ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں. لیکن شیخ سے ڈرنا جو ہے چونکہ اللہ کے لیے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کی ڈر کی طرف لے جائے گا. تو اس کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے مطلب گویا کہ اللہ پاک سے ڈر ہے, وہ جو ایمانی کیفیت ہے وہ آپ کو اس حصے کیفیت سے وہ حاصل ہو جائے, اور وہ آہستہ آہستہ حضور کی محبت میں بدل جائے, حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں بدل جائے. اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. اور یہ سب سے مختصر طریقہ ہے, فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ والا طریقہ, یہ سب سے مختصر طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص شیخ کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو حضرت نے فرمایا بے حد نافع, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو جلدی وصول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اچھا کچھ حضرات شاید بیعت ہونا چاہتے تھے, وہ آ جائے تاکہ وہ پھر دعا کر لیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل. میں جو کہوں تو میرے ساتھ کہتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے, بڑے گناہوں سے, جو مجھے معلوم ہے ان سے, جو معلوم نہیں ان سے بھی, جو قصداً ہوئے ان سے بھی, جو خطا سے ہوئے ان سے بھی. اے اللہ مجھے معاف کر دے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا, غلطی سے اگر ہوا فوراً توبہ کروں گا. میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے, اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت صحیح تنظیم الحق, تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی,
حضرت ڈاکٹر فدا محمد کی، شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما. آمین. الحمدللہ. تو ابھی دعا کرتے ہیں بس.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Allah, 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 نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمت من آجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل عليه مختلف الدبور والقبول وانشأ بدر الفروغ من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومن السوال ومنك القبول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا في الفتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم وأصل في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوبا فانتصر ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا في الدار للظالمين للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقى الصوب الأبيض بين الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسالك علما نافعا، اللهم اغفر لي ذنوبي خطاياي عمدي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدني وسددني، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح لي ديني الذي واسمد امري، واصلح لي دنيا التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه لي زياده في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اني اعوذ بك من الاجزه والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر. وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والإلة والزلة والمسكنة ومن الكفر والفسوق والشكاك والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرزل الأمر وفتنة الدنيا ومن قلب لا أنفى ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم يقول بعد الختم تقبل هذه الدعوات فيك محمد اشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى ومحمد علي محمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد اشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد اقبال وسيد علي شاه وسيد تسيم وسيد تنزيم الحكولي وجميع المتالكين في حكي ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاه تسبق الغايات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.